کیسٹ نمبر 12 یہاں سے شروع ہوتی ہے. کیسٹ نمبر 12 یہاں سے سماعت فرمائیے. ناول عنوان عمران سیریز بلائنڈ اٹیک, جسے مظہر کلیم ایم اے نے تحریر کیا, جسے محمد اظہر پیش کر رہے ہیں. مادام ایک اہم اطلاع ہے, کرنل موہن نے کافرستان سے اپنی گرل فرینڈ کیپٹن مانیکا کو اپنے پاس بلا لیا ہے اور کیپٹن مانیکا نے عمران اور اس کے ساتھیوں کو پکڑنے کے لیے ایک جال پھینکا اور عمران اور اس کے ساتھی اس جال میں پھنس چکے ہیں. اوور. دوسری طرف سے نعت کی آواز سنائی دی اور مادہ امریکہ کا چہرہ بجھ سا گیا. کاشی کے چہرے پر بھی حیرت تھی. کیا کیا کہہ رہے ہو, تفسیر بتاؤ. اوور. مادہ امریکہ نے حلق کے بل چیختے ہوئے کہا اور نعت نے مانیکا اور نٹور سنگھ کی جنگ فریکوینسی پر کی جانے والی کال اور اس میں بتائی جانے والی کریک کی تفصیل اور پھر مشین سے عمران اور اس کے ساتھیوں کے درمیان ہونے والی گفتگو کے ساتھ ساتھ مانیکا کی طرف سے کریک میں کیے جانے والے تمام انتظامات کے بارے میں بتا دیا. او ویری سیڈ. اس کا مطلب ہے کہ ایک بار پھر بازی کرنل موہن کے ہاتھ لگے گی. ویری سیڈ. اب موجودہ صورتحال کیا ہے؟ کیا ابھی عمران اور اس کے ساتھی وہاں تک نہیں پہنچنے؟ اوور. مادام ریکھا نے کہا. او نہیں مادام, دراصل میں جس ٹرانسمیٹر پر بات کر رہا ہوں یہ انچارج کی تحویل میں تھا, اس لیے میں کال نہ کر سکا تھا کیونکہ دوسرے ٹرانسمیٹر سے کال کیچ ہو جانے کا خطرہ تھا. عمران اور اس کے ساتھی جال میں پھنس چکے ہیں اور کرنل موہن اور مانیکا نے نٹور سنگھ اور اس کے گروپ کی مدد سے انہیں جاشیرا گاؤں سے کچھ دور پہاڑیوں میں بنے ہوئے علیحدہ مکان میں پہنچایا ہے اور اب وہ خود وہاں گئے ہیں. کرنل موہن کا خیال ہے کہ پہلے وہ عمران اور اس کے ساتھیوں کی مکمل طور پر شناخت کرے گا, اس کے بعد وزیر اعظم صاحب کو اطلاع دی جائے گی. وہ ابھی ابھی روانہ ہوتے ہیں کیونکہ کرنل موہن نے انچارج کو کچھ ہدایت دینی تھی, اس لیے وہ اسے ساتھ لے گیا ہے اور میں موقع ملتے ہی کال کر رہا ہوں. اوور. نوت نے کہا. اوہ پھر اب تو مزید کچھ کرنا ہی فضول ہے, جب تک ہم وہاں پہنچیں گے وہ انہیں ہلاک کر کے وزیر اعظم کو اطلاع بھی دے چکا ہوگا. اوکے اب کیا کیا جا سکتا ہے؟ اوور اینڈ آل, ریکھا نے قدرے مایوسانہ لہجے میں کہا اور اس کے ساتھ اس نے ٹرانسمیٹر آف کر دیا. اس کا مطلب ہے کہ مشن ختم, کاشی نے بھی منہ بناتے ہوئے کہا. ہاں کرنل موہن پر واقعی قسمت مہربانی دکھا دے رہی ہے, ریکھا نے اخبار میں سر ہلاتے ہوئے کہا اور پھر بڑی مایوسی کے عالم میں کرسی سے اٹھ کھڑی ہوئی. لیکن اسی لمحے ٹرانسمیٹر ایک بار پھر کال دینے لگا تو ریکھا چوک پڑی. اب کس کی کال آ گئی؟ ریکھا نے حیرت بھرے لہجے میں کہا اور ہاتھ بڑھا کر اس نے ٹرانسمیٹر آن کر دیا. ہیلو ہیلو, رگھوپت کالنگ مادام. اوور. ایک مردانہ آواز سنائی دی اور مادام ریکھا ایک بار پھر اچھل پڑی. شوگل کے گروپ کا مخر, ریکھا نے تیز لہجے میں کہا اور ساتھ ہی اس نے ٹرانسمیٹر کا وائس بٹن آن کر دیا. یس ریکھا, اٹینڈنگ یو. اوور. ریکھا نے تیز لہجے میں کہا. مادام ایک اہم اطلاع دینی ہے. چیف شوگل اپنے اسٹنٹ اجیت اور اس کے چند مسلح آدمیوں کے ساتھ اپنی اسپیشل ہیلی کاپٹر میں بسرام پہاڑی کے عقب میں واقع جاشیرا گاؤں کی طرف گئے ہیں. وہاں کرنل موہن نے عمران اور اس کے ساتھیوں کو پکڑا ہے اور چیف شوگل انہیں کرنل موہن سے چھین کر اپنی تحویل میں لینا چاہتے ہیں. اوور. دوسری طرف سے کہا گیا تو مادام ریکھا کے چہرے پر شدید حیرت کے تاثرات ابھر آئے. تمہیں کیسے پتا چلا؟ کیا شوگل نے بتایا ہے؟ اوور. مادام ریکھا نے کہا. نہیں مادام, میں ٹرانسمیٹر کے کال کیچر پر کام کرتا ہوں. شوگل کو کرنل موہن کے گروپ میں موجود اس کے خاص مخبر نے اطلاع دی ہے. اوور. رگھوپت نے وہی تفصیل دوہرا دی جو اس سے پہلے نعت بتا چکا تھا. او لیکن وہ کس طرح سے چھینے گا؟ وہ کرنل موہن تو وزیر اعظم کو اطلاع دے چکا ہوگا. اوور. مادام ریکھا نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا. یہ تو مجھے نہیں معلوم مادام, لیکن بہرحال وہ وہیں گئے ہیں اور انہوں نے انچارج رگھوناتھ کو بھی کچھ نہیں بتایا. یہ تو میں نے چونکہ کال کیچ کر لی تھی اس لیے مجھے اصل بات کا علم ہو گیا ہے. اوور. دوسری طرف سے کہا گیا. اوکے اوور اینڈ آل, مادام ریکھا نے کہا اور اس کے ساتھ ہی تیزی سے ٹرانسمیٹر آف کر کے اس پر ایک فریکوینسی ایڈجسٹ کی اور پھر ٹرانسمیٹر کا بٹن آن کر دیا. ہیلو ہیلو, مادام ریکھا کالنگ. اوور. مادام ریکھا نے کال دینا شروع کر دی. اس کے انداز میں تیزی تھی. یس میڈم سباٹے اٹینڈنگ یو اوور. دوسری طرف سے ایک مردانہ آواز سنائی دی. سباٹے فوراً بڑا ہیلی کاپٹر میں چار مسلح افراد کے جن کے پاس میزائل گنے بم مشینیں گنے اور دوسرا اسلحہ ہو میرے ہٹ پر بھیج دو فوراً. دیر مت کرنا پائلٹ کو بتا دینا کہ ہم نے بسراب پہاڑی کے عقب میں جاشیرا گاؤں کے پاس پہنچنا ہے. سمجھ گئے؟ اوور. مادام ریکا نے تیز تیز انداز میں بولتے ہوئے کہا. یس مادام میں ابھی بھجواتا ہوں. اوور. دوسری طرف سے سباٹے نے جواب دیا اور مادام ریکا نے اوور اینڈ آل کہہ کر ٹرانسمیٹر آف کر دیا. آؤ کاشی اگر شاگل بدماشی پر اتر آیا ہے کہ وہ کریڈٹ کرنل موہن سے چھین کر خود لے لے تو پھر ہم بھی یہ کام کر سکتے ہیں. ہم بھی کریڈٹ اسے چھین لیں گے. آؤ. مادام ریکھا نے کہا اور تیزی سے ہٹ کے بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گئی. کاشی بھی سر ہلاتی ہوئی کرسی سے اٹھ کر اس کے پیچھے لپکی اور تھوڑی دیر بعد وہ دونوں ایک نیلے رنگ کے بڑے ہیلی کاپٹر میں سوار تیزی سے جاشیرا گاؤں کی طرف اڑی چلی جا رہی تھی. ہیلی کاپٹر میں پائلٹ مادام ریکھا اور کاشی کے علاوہ چار مسلح افراد موجود تھے اور ہیلی کاپٹر کے عقبی حصے میں دو بڑے بڑے سیاہ رنگ کے تھیلے بھی موجود تھے. وہ مکان جس میں عمران اور اس کے ساتھیوں کو رکھا گیا ہے اس کی نشاندہی کس طرح ہوگی؟ کاشی نے مادام ریکھا سے مخاطب ہو کر کہا. وہ جاشیرا گاؤں سے ہٹ کر علیحدہ بنا ہوا ہے. ہیلی کاپٹر سے اسے آسانی سے چیک کیا جا سکے گا. مادام ریکھا نے جواب دیتے ہوئے کہا. ہیلی کاپٹر ایک لمبا چکر کاٹ کر جاشیرا گاؤں کی طرف بڑھا چلا جا رہا تھا کیونکہ وہ پہاڑیوں کے اوپر سے نہ گزر سکتے تھے ورنہ ہدایت کے مطابق ان کا ہیلی کاپٹر کسی بھی پہاڑی پر بنی ہوئی ایئر چیک پوسٹ سے انہیں کسی وارننگ کے بغیر مار گرایا جاتا. ابھی ان کا ہیلی کاپٹر کچھ ہی دور گیا ہوگا کہ انہیں دور سے دو ہیلی کاپٹر اپنی طرف آتے دکھائی دیے. دونوں ہیلی کاپٹر آگے پیچھے اڑتے ہوئے آ رہے تھے. یہ کس کے ہیلی کاپٹر ہیں؟ مادام ریکھا نے حیرت بھرے لہجے میں کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے حق سے لٹکی ہوئی ایک طاقتور دور بیل نکالی اور اسے آنکھوں سے لگا لیا. ارے یہ تو سیکرٹ سروس کے ہیلی کاپٹر ہیں دونوں ہی. او اس کا مطلب ہے کہ یہ شوگل اپنے مشن میں کامیاب ہو کر واپس بھی آ رہا ہے. ریکھا نے چیختے ہوئے کہا. پھر تو ہمارا جانا ہی فضول ہے. کاشی نے منہ بناتے ہوئے کہا اور مادام ریکھا نے بھی اس بات میں سر ہلا دیا. اس کے ساتھ ہی اس نے دوربین ہٹائی اور اسے واپس حق میں لٹکا دیا. اس کے چہرے پر بھی مایوسی کے تاثرات ابھر آئے. اب تو واقعی وہاں جانا فضول ہے. ریکھا نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا. سیکرٹ سروس کے دونوں ہیلی کاپٹر قریب آ گئے تھے اور جب وہ دونوں یکے بعد دیگر ان کے ہیلی کاپٹر کے قریب سے گزرے تو ریکھا نے آگے والے ہیلی کاپٹر میں بیٹھے ہوئے شاگل کو دیکھ لیا. اس ہیلی کاپٹر میں اس کے دوسرے ساتھی بھی موجود تھے جبکہ دوسرے ہیلی کاپٹر میں صرف اکیلا پائلٹ تھا. دونوں ہیلی کاپٹر تیزی سے ان کے قریب قریب سے نکل کر آگے بڑھتے چلے گئے. شاگل نے مڑ کر مادام ریکھا کی طرف دیکھا اور پھر منہ پھیر لیا. او شاگل ناکام جا رہا ہے. ریکھا نے تیز لہجے میں کہا. وہ کیسے؟ کاشی نے حیران ہو کر پوچھا. میں اس کے تاثرات اچھی طرح پہچانتی ہوں. اگر یہ عمران اور اس کے ساتھیوں کی لاشیں لے جا رہے ہوتا تو اس کے چہرے کے تاثرات کچھ اور ٹائپ کے ہوتے. مادام ریکھا نے کہا اور کاشی نے اس بات میں سر ہلا دیا. ہاں میں نے بھی ایسا ہی محسوس کیا ہے. کاشی نے بھی تائید کرتے ہوئے کہا. اس کا مطلب ہے کہ کرنل موہن نے نہ صرف عمران اور اس کے ساتھیوں کا خاتمہ کر دیا ہے بلکہ اس نے وزیر اعظم صاحب کو بھی اطلاع کر دی ہوگی. اسی لیے تو شاگل کا سارا منصوبہ خاک میں مل گیا ہوگا. ریکھا نے اس طرح مسرت بھرے لہجے میں کہا جیسے شاگل کی ناکامی اسے دلی مسرت ہو رہی ہو. اب کیا کرنا ہے مادام؟ کیا واپس جانا ہے؟ پائلٹ نے پوچھا. ارے نہیں اب میں جا کر کرنل موہن کو باقاعدہ مبارکباد دوں گا. چلے چلو ریکھا نے کہا اور پائلٹ نے اس بات میں سر ہلا دیا. اور پھر تقریباً ایک گھنٹے کے سفر کے بعد وہ بسرام پہاڑی کے عقب میں واقع جاشیرا گاؤں کے پاس پہنچے. ہیلی کاپٹر اور زیادہ بلندی پر لے جاؤ تاکہ میں اس مکان کو مارک کر سکوں. ریکھا نے پائلٹ سے کہا تو اس نے اس بات میں سر ہلا دیا اور ہیلی کاپٹر کو اور زیادہ بلندی پر لے جانے لگا. پھر کافی بلندی پر پہنچ کر اس نے ہیلی کاپٹر کو معلق کر دیا اور ریکھا نے ایک بار پھر طاقتور دوربین آنکھوں سے لگائی اور غور سے نیچے کی طرف جھک کر اس مکان کو تلاش کرنا شروع کر دیا. ارے یہ کیا؟ یہ یقیناً عمران اور اس کے ساتھی ہیں. بالکل یہ عمران کا ہی قد و قامت ہے. اچانک ریکھا کی انتہائی حیرت بھری آواز سنائی دی. عمران اور اس کے ساتھی عقبی سیٹ پر بیٹھی ہوئی کاشی نے حیرت بھرے لہجے میں کہا. ہاں میں نے مختلف سمتوں سے آدمیوں کو اس مکان کی طرف بڑھتے دیکھا ہے. اور جو آدمی خاص طور پر فوکس میں تھا اس کا قد و قامت بالکل عمران جیسا تھا، حالانکہ شکل فاصلے کی وجہ سے صاف نظر نہیں آ رہی تھی، لیکن میں اس کے چلنے کا انداز پہچانتی ہوں، وہ یقیناً عمران تھا، ریکھا نے کہا۔ تو وہ اس مکان میں اب گئے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ شاگل کو انہوں نے چکر دے کر واپس بھیج دیا ہے اور کرنل موہن بھی ان کے قبضے میں ہیں، ورنہ یہ اس طرح آزادی سے نہ گھوم پھر رہے ہوتے، اس بار کاشی نے تیز لہجے میں کہا۔ تو پھر مادام، پائلٹ نے مادام کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تم سب میزائل گنے تھیلوں سے نکال لو اور پوزیشنیں لے لو، تمہارا ٹارگیٹ یہ مکان ہوگا، جیسے ہی وہ اشارہ کروں تم نے اس مکان پر میزائل فائر کر دینے ہیں، مادام ریکھا نے تیز لہجے میں اپنی طرف بیٹھتے ہوئے چاروں طرف افراد سے کہا، اور وہ سب اس کی ہدایت پر عمل کرنے میں مصروف ہو گئے۔ اور تم ہیلی کاپٹر کو آگے لے جاؤ اور اتنی بلندی پر رکھو کہ اس مکان کے اوپر سے گزرو تو مکان میزائل گن کی رینج میں آ جائے، لیکن نیچے ہیلی کاپٹر کو ہٹ نہ کیا جا سکے، ریکھا نے اس بار پائلٹ سے مخاطب ہو کر کہا۔ یس مادام، پائلٹ نے کہا، اس کے ساتھ اس نے ہیلی کاپٹر کو آگے بڑھایا اور پھر اسے غوطہ دیتے ہوئے پہاڑی چٹانوں کے درمیان بنے ہوئے بالکل الگ تھلگ مکان کی طرف لے جانے لگا۔ چاروں افراد نے میزائل گنیں ہاتھوں میں لے لی اور ان میں میگزین فل کر لیے۔ ہیلی کاپٹر تیزی سے اس مکان کی طرف بڑھا چلا جا رہا تھا اور لمحہ بہ لمحہ اس کی بلندی کم ہوتی جا رہی تھی۔ چاروں افراد ہیلی کاپٹر کی عقبی کھڑکیوں میں میزائل گنیں لے کر جم گئے تھے۔ ریکھا اور کاشی دونوں کے چہروں پر عجیب سا جوش تھا، اور پھر جیسے ہی ہیلی کاپٹر اس مکان سے ذرا سے فاصلے پر رہ گیا اور بلندی بھی اتنی رہ گئی کہ میزائل فائر ہو سکے، ریکھا چیخی، مکان کا نشانہ لے کر فائر کرو، ریکھا نے چیختے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی سٹک سٹک کی آوازیں ابری اور میزائل گنوں سے نکلنے والے میزائل بجلی کسی تیزی سے سیدھے اس مکان کی طرف بڑھے۔ ہیلی کاپٹر ایک جھٹکے سے آگے بڑھتا چلا گیا، دوسرے لمحے یکے بعد دیگر چار میزائل اس مکان سے جا کر ٹکرائے اور پھر انتہائی خوفناک دھماکوں سے پورا علاقہ گونج اٹھا۔ مکان کے پرزے اڑ گئے تھے، ہیلی کاپٹر اب مکان سے کافی آگے نکل گیا تھا۔ ہیلی کاپٹر کو واپس لے چلو اور دوبارہ میزائل فائر کرو، ریکھا نے مسترد بھرے انداز میں چیختے ہوئے کہا، اور پائلٹ نے ہیلی کاپٹر کو دوڑانا شروع کیا ہی تھا کہ اچانک دور سے ایک چھوٹا سا چمکا، اور اس کے ساتھ ہی پائلٹ نے بجلی کی سی تیزی سے ایک جھٹکے سے ہیلی کاپٹر کو اوپر اٹھایا اور دوسرے لمحے ایک میزائل ہیلی کاپٹر کے بالکل نیچے سے گزر گیا۔ اگر پائلٹ کو ایک لمحے کی بھی دیر ہو جاتی تو ہیلی کاپٹر اس میزائل سے ٹکرا کر فضا میں ہی تباہ ہو چکا ہوتا۔ اوہ، یہ کیا ہو رہا ہے؟ مادام ریکھا نے انتہائی خوف زدہ لہجے میں کہا۔ ہم پرائیر چیک پوسٹ سے میزائل فائرنگ ہو رہی ہے، پائلٹ نے بھی خوف زدہ لہجے میں کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے ایک بار پھر ہیلی کاپٹر کو اچانک ایک جھٹکے سے غوطہ دیا اور دوسرے لمحے ایک اور میزائل ہیلی کاپٹر کے اوپر سے نکل گیا۔ اس بار وہ بال بال بچے تھے۔ بھاگو، نکل چلو، ہیلی کاپٹر تباہ ہو جائے گا اور ہم مارے جائیں گے، مادام ریکھا نے انتہائی خوف زدہ لہجے میں چیختے ہوئے کہا، اور پائلٹ نے اس بار انتہائی مہارت سے ہیلی کاپٹر کی رفتار تیز کی اور اس کے ساتھ اس نے ہیلی کاپٹر کو نیچے کی طرف ایک لمبا غوطہ دیا اور پھر پہاڑیوں کے بالکل قریب لے جا کر وہ اسے انتہائی ماہرانہ انداز میں اڑاتا ہوا واپس اسی طرف کو بڑھتا چلا گیا جس طرف سے وہ آیا تھا۔ مادام ریکھا اور کاشی دونوں کے چہرے خوف سے زرد پڑے ہوئے تھے اور وہ بار بار مڑ کر خوف زدہ انداز میں اس طرف دیکھ رہی تھی جدھر سے میزائل ان پر فائر ہو رہے تھے۔ اب ہم فائر نہیں ہو سکتا مادام، ہم انتہائی نیچی پرواز کر رہے ہیں، پائلٹ نے کہا تو مادام کے چہرے پر قدر اطمینان کے تاثرات ابھر آئے۔ تم واقعی ماہر ہو، اگر تم مہارت کا مظاہرہ نہ کرتے تو ہمارا خاتمہ یقینی تھا، مادام ریکھا نے کہا تو پائلٹ بے اختیار مسکرا دیا۔ مادام، میں جنگی پائلٹ ہوں اور یہ ہیلی کاپٹر وہ جنگی ہیلی کاپٹر نہیں ہے، لیکن ہے اسی انداز کا، اس لیے ہم بچ نکلے ہیں، ورنہ ان میزائلوں سے بچنا تقریباً ناممکن ہوتا ہے، پائلٹ نے جواب دیا اور مادام ریکھا نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ مادام، اب عمران اور اس کے ساتھیوں کی لاشوں کو کیا ہوگا؟ وہ تو اس مکان کی تباہی کے ساتھ ہی ختم ہو گئے ہوں گے، کیوں نہ ہم ہیلی کاپٹر یہیں اتار کر ان لاشوں کو اٹھا لیں، کاشی نے کہا۔ نہیں، اب یہ ممکن نہیں رہا، اب اگر ہم نے ایسا کیا تو ہمارا کورٹ مارشل ہو جائے گا، یہ علاقہ کرنل موہن کی تحویل میں ہے اور ان کی ایئر چیک پوسٹ نے ہمیں مارک کر لیا ہے، اب ہماری بچت اسی میں ہے کہ ہم یہاں سے نکل جائیں، بعد میں انکار کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر انہوں نے ہمیں یہاں پکڑ لیا تو پھر ہمیں کورٹ مارشل سے کوئی نہیں بچا سکتا، کیونکہ وزیر اعظم اور صدر دونوں نے اس بار سب کو انتہائی سختی سے تنبیہ کی تھی کہ کوئی ایجنسی دوسرے کے علاقے میں مداخلت نہ کرے ورنہ اس کا کورٹ مارشل کر دیا جائے گا۔ شاگل بھی شاید اسی لیے واپس چلا گیا ہے کہ اسے چیک کر لیا گیا ہوگا۔ اب مجبوری ہے کہ کریڈٹ بہرحال کرنل موہن کو ہی ملے گا۔ اصل بات تو اس خطرناک ایجنٹ کا خاتمہ اور کافرستان کا مفاد ہے۔ کریڈٹ کوئی بھی لے جائے، مادام ریکھا نے طویل سانس لیتے ہوئے کہا اور کاشی نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ عمران نے آنکھیں کھولی تو اس کے ساتھ اس کے جسم میں درد کی تیز لہر کی دوڑتی چلی گئی۔ اس کے ذہن پر چھائی ہوئی تاریکیت تیزی سے چھٹتی جا رہی تھی۔ اس کے ساتھ ہی اس کے ذہن میں وہ سب منظر فلم کی طرح چل پڑا تھا جو ذہن تاریخ ہونے سے پہلے اس کے لاشعور میں محفوظ تھا، اور اس کے ساتھ ہی عمران کا شعور ایک جھٹکے سے بیدار ہو گیا۔ اس نے پوری طرح ہوش میں آتے ہی بے اختیار اٹھنے کی کوشش کی۔ لیٹے رہیں عمران صاحب، آپ زخمی ہیں، شکر ہے آپ کو ہوش آ گیا ہے۔ میں تو آپ کی حالت دیکھ کر بے حد پریشان ہو رہا تھا۔ اچانک دھیرج سنگھ کی آواز سنائی دی اور عمران نے اٹھنے کا ارادہ ترک کر کے چونک کر گردن موڑی تو دھیرج سنگھ اس کے ساتھ ہی کھڑا تھا۔ عمران اس وقت ایک بستر پہ لیٹا ہوا تھا اور اس کے جسم پر کئی جگہ پٹیاں بندھی ہوئی تھیں۔ اس نے تیزی سے گردن موڑی اور دوسرے لمحے اس کے حلق سے بے اختیار ایک طویل سانس نکل گئی۔ وہ اس وقت ایک خاصے بڑے کمرے میں تھے۔ اس کے ساتھ ہی بستروں پر اس کے ساتھی بھی لیٹے ہوئے تھے اور دو ڈاکٹر ان کو انجیکشن لگانے میں مصروف تھے۔ ان دونوں کے جسموں پر چوکے سفید اور لال تھے، اس لیے عمران انہیں دیکھتے ہی پہچان گیا تھا کہ وہ ڈاکٹر ہیں۔ ان کے بستروں کے ساتھ ہی گلوکوز کی بوتلیں تھیلے میں اسٹینڈ پر موجود تھیں، اور اس کمرے کی پوزیشن بتا رہی تھی کہ وہ اس وقت کسی باقاعدہ اسپتال میں موجود ہیں۔ اوہ یہ ہم کہاں ہیں؟ یا کسی اسپتال میں ہیں؟ وہ تو اس مکان کی چھت دھماکوں سے ہم پر گری تھی، اس کے بعد ہمیں ہوش نہ رہا، عمران نے ہوش چباتے ہوئے کہا۔ جی ہاں، آپ اس وقت ہمارے خصوصی خفیہ اسپتال میں ہیں۔ میں آپ کو تفصیل بتاتا ہوں۔ آپ کو اس کریک کے دہانے پر چھوڑ کر میں واپس دیپ سنگھ کی حویلی میں چلا گیا۔ میں وہاں اس لیے رک گیا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو پھر میری ضرورت پڑے، اس لیے میں نے ایک پہاڑی پر اپنا چیکنگ اسٹاف بنایا تھا۔ دلیپ سنگھ شکاری ہیں، اس لیے اس کے پاس انتہائی طاقتور دوربین تھی جو میں نے اس سے لے لی تھی۔ پھر اس دوربین کی مدد سے میں نے چیک کر لیا کہ آپ کو بے ہوشی کے عالم میں چند فوجیوں نے کندھوں پر اٹھایا ہوا تھا، اور وہ آپ کو علیحدہ بنے ہوئے ایک مکان میں لے گئے۔ اس کے بعد ایک فوجی مرد اور عورت بھی اس مکان میں گئے۔ میں سمجھ گیا کہ آپ ان کے ہاتھ لگ گئے ہیں، اور اب آپ کو ان سے واپس جبرن حاصل کرنا ضروری ہے۔ چنانچہ میں وہاں سے فوری طور پر واپس دلیپ سنگھ کی حویلی میں پہنچا۔ دلیپ سنگھ اپنے کسی ذاتی کام کی وجہ سے کافرستان چلا گیا تھا، لیکن اس کے شکاری گروپ میں ایک آدمی راجہ میرا دوست تھا۔ میں نے اس کو ساری بات بتائی تو وہ فوراً مدد کے لیے تیار ہو گیا۔ اس نے گاؤں میں 10 ایسے آدمی بلوائے جو در پردہ مشکباریوں کی حمایت کرتے تھے۔ چنانچہ ان انتظامات کے بعد ہم مسلح ہو کر اور خفیہ راستوں سے جب اس مکان کے قریب پہنچے تو ہم یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ آپ اپنے ساتھیوں سمیت پہاڑی چٹانوں سے نکل کر اس مکان کی طرف بڑھ رہے تھے۔ آپ کو زندہ دیکھ کر اور اس طرح ایکشن میں دیکھ کر میں نے ساری کاروائی روک دی، لیکن میں نے راجہ اور اس کے ساتھیوں کو واپس جانے سے روک دیا کیونکہ آپ کا مکان کے اندر جانے کا انداز بتا رہا تھا کہ آپ کسی کے خلاف کاروائی کرنے جا رہے ہیں۔ اس لیے میرا خیال تھا کہ شاید آپ کو بھی میری اور راجہ کی آدمیوں کی ضرورت پڑ جائے، اس لیے ہم رک گئے۔ اور پھر رات کے اندر جاتے ہی ہم نے ایک ہیلی کاپٹر کو کافی بلندی پر اڑتے ہوئے اس مکان کی طرف بڑھتے دیکھا۔ وہ ہیلی کاپٹر کافی بلندی پر تھا، لیکن مکان کی طرف بڑھتے ہوئے اس کا انداز جارحانہ تھا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے وہ مکان پر حملہ کرنا چاہتا ہے، اور پھر وہی ہوا ہمارے دیکھتے ہی دیکھتے اس ہیلی کاپٹر سے اس مکان پر میزائل فائر کیے گئے اور مکان تباہ ہو گیا۔ ہیلی کاپٹر واپس مڑنے لگا تو بسرام پہاڑی کی طرف سے اسے یکے بعد دیگر دو میزائل فائر کیے گئے، لیکن پائلٹ نے ہیلی کاپٹر کو انتہائی مہارت سے بچا لیا، لیکن اس کے ساتھ ہی وہ نیچی پرواز کرتا ہوا واپس اسی طرف کو چلا گیا جدھر سے آیا تھا۔ اس کے جاتے ہی میں نے راجہ اور اس کے ساتھیوں کے ساتھ بجلی کسی تیزی سے پہاڑی سے اتر کر اس تباہ شدہ مکان کی طرف بھاگے، اور پھر تھوڑی سی جد و جہد کے بعد ہم نے ایک طے خانے میں آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو شدید زخمی حالت میں پڑے چیک کر لیا۔ اس طے خانے کی چھت پوری طرح ناگ دی تھی، جبکہ اوپر موجود تمام مکان مکمل طور پر تباہ ہو چکا تھا۔ البتہ اس طے خانے کی چھت میں فولادی سریے کا ڈھانچہ ایک طرف سے بدستور قائم تھا۔ بہرحال تھوڑی سی جد و جہد سے ہم نے راستہ بنا لیا، اور پھر آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو وہاں سے نکال لیا گیا۔ وہاں دیوار کے ساتھ وہی فوجی مرد اور عورت بھی زخمی حالت میں بند ہیں۔ لیکن انہیں کھولتے میں وقت لگنا تھا اور ظاہر ہے وہ آپ کے دشمن ہی ہوں گے, اور ادھر ہمیں فوجیوں کی آمد کا بھی خطرہ تھا کہ اگر وہ آ گئے تو ہم پکڑے جا سکتے ہیں. اس لیے ہم آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو وہاں سے نکال کر تیزی سے واپس گاؤں کی طرف بھاگے. راجا اس دوران ایک بڑی جیپ کو حویلی سے باہر نکال لایا تھا جس میں ہم یہاں پہنچے تھے, اور پھر آپ کو اس جیپ میں لاد کر ہم فوراً وہاں سے نکل پڑے. جاشیرا گاؤں سے 20 کلومیٹر دور ایک گاؤں ہے رحمت نگر, وہاں مشکواریوں کا ایک خفیہ اسپتال ہے اور راجا اسے جانتا تھا. چنانچہ ہم آپ کو لے کر یہاں آئے. راجا کو جب آپ کی حیثیت کا علم ہوا تو اس نے بتایا کہ وہ بھی مشکواری مجاہدین کے خفیہ گروپ سے متعلق ہے اور وہ آپ کے بارے میں جانتا تھا. چنانچہ اس نے اسپتال کے ڈاکٹروں سے بات چیت کی, اور پھر آپ اور آپ کے ساتھیوں کا فوری طور پر علاج شروع ہو گیا, اور اب تقریباً 8 گھنٹے بعد آپ ہوش میں آئے ہیں. راجا کو میں نے واپس بھیج دیا تھا تاکہ وہ وہاں کی صورتحال کے بارے میں تازہ ترین معلومات حاصل کر سکے. آپ سب زخمی ضرور ہیں, لیکن بہرحال کوئی شدید چوٹ آپ میں سے کسی کو نہیں آئی. آپ سب کے سروں پر خاصی چوٹیں آئی تھیں, اس لیے آپ سب بے ہوش تھے, ہیرے سنگھ نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا. اس دوران وہ دونوں ڈاکٹر بھی عمران کے بیڈ کے قریب آ کر کھڑے ہو گئے تھے. آپ سب کا بے حد شکریہ, آپ نے ہماری زندگیاں بچائی ہیں, عمران نے دیدہ سنگھ اور ان دونوں ڈاکٹروں سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا. یہ ہمارا فرض ہے جناب, راجا نے جب بتایا کہ آپ کا تعلق پاک ایشیا سیکرٹ سروس سے ہے تو یقین کیجئے ہم آپ کے علاج کی طرف سے ایک لمحے کے لیے بھی غافل نہیں ہوئے, اور اب آپ کو ہوش میں دیکھ کر ہم بے حد مسرت ہو رہی ہیں, ایک ڈاکٹر نے جواب دیا. شکریہ میرے ساتھیوں کی کیا پوزیشن ہے, عمران نے مسکراتے ہوئے کہا. تشویش کی کوئی بات نہیں, تھوڑی دیر بعد وہ بھی ہوش میں آ جائیں گے, البتہ آپ سب کو کم از کم ایک ہفتہ آرام کرنا پڑے گا, ڈاکٹر نے مسکراتے ہوئے جواب دیا. بس یہی ایک لفظ ہماری قسمت میں نہیں ہے, عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا. کون سا لفظ, ڈاکٹر نے چونک کر پوچھا. آرام, عمران نے جواب دیا, اور دونوں ڈاکٹروں کے ساتھ دھیرج سنگھ بھی ہنس پڑا. میں اب راجا کا پتہ کراتا ہوں, اسے گئے ہوئے کافی وقت ہو چکا ہے لیکن ابھی تک اس کی واپسی نہیں ہوئی, دھیرج سنگھ نے کہا. ان کی قسمت میں آرام نہیں ہے, لیکن آپ تو آرام کر لیں, عمران صاحب جب سے آپ آئے ہیں یہ نوجوان ایک لمحے کے لیے بھی آپ کے بستر سے نہیں ہٹا. اس کے چہرے پر اس قدر تشویش تھی کہ ہمیں خطرہ لاحق ہو گیا تھا کہ کہیں اس کا نروس بریک ڈاؤن نہ ہو جائے. ڈاکٹر نے دھیرج سنگھ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا. او بہت شکریہ دھیرج سنگھ, تمہاری محبت کا میں صرف شکریہ ہی ادا کر سکتا ہوں. اب تم آرام کر لو, راجا خود ہی آ جائے گا, عمران نے کہا. او نہیں جناب, ایسی کوئی بات نہیں, آپ کے ساتھ گزرا ہوا ایک لمحہ میرے لیے انتہائی قیمتی اور باعث فخر بھی ہے, دھیرج سنگھ نے مسکراتے ہوئے جواب دیا اور پھر واپس چلا گیا. ڈاکٹر بھی عمران کو آرام کا کہہ کر چلے گئے, اور پھر تھوڑی دیر بعد ایک ایک کر کے اس کے سب ساتھی ہوش میں آ گئے. اور جب عمران نے انہیں ساری تفصیل بتائی تو وہ بھی دھیرج سنگھ کی اس محبت اور خلوص سے بے پناہ متاثر ہوئے. عمران صاحب, یہ ہیلی کاپٹر شوگل کا ہی ہو سکتا ہے, اس نے یقیناً ہمیں واپس جاتے چیک کر لیا ہوگا, صفدر نے کہا. ظاہر ہے اس کے علاوہ اور کیا کہا جا سکتا ہے, عمران نے جواب دیا. تھوڑی دیر بعد کمرے کا دروازہ کھلا اور دھیرج سنگھ ایک مضبوط جسم کے نوجوان کے ساتھ اندر داخل ہوا. یہ راجا ہے عمران صاحب, اور راجا یہ عمران صاحب ہیں, دھیرج سنگھ نے جواب نوجوان کا عمران سے اور عمران کا اس نوجوان سے تعارف کراتے ہوئے کہا. آپ کو اس طرح ہوش میں دیکھ کر مجھے حقیقتاً دلی مسرت ہو رہی ہے, آپ تو ہم مشباریوں کے ہیرو میں ہیں جناب, یہ میری انتہائی خوش قسمتی ہے کہ میرے آپ جیسے عظیم انسان سے ملاقات ہو گئی ہے, راجا نے انتہائی پرخلوص لہجے میں کہا اور آگے بڑھ کر عمران کے ہاتھ پر اپنے دونوں ہاتھ رکھ دیے. اس کے چہرے پر واقعی دلی مسرت اور خلوص کا اظہار ہو رہا تھا. تمہارا بے حد شکریہ راجا, تمہاری وجہ سے ہم موت کے دلدل سے نکل آنے میں کامیاب ہوئے ہیں, عمران نے مسکراتے ہوئے کہا. او نہیں جناب, ایسی کوئی بات نہیں, دھیرج سنگھ نے آپ کا تعارف بعد میں کرایا, اگر یہ پہلے مجھے بتا دیتا تو میں وہاں آپ کو اکیلا کبھی نہ جانے دیتا, راجا نے انتہائی خلوص بھرے لہجے میں کہا, اور عمران اور اس کے خلوص پر بے اختیار مسکرا دیا. عمران صاحب, راجا خاصی اہم خبر لے کر آیا ہے, دھیرج سنگھ نے کہا تو عمران چونک پڑا. کون سی خبریں, عمران نے چونکتے ہوئے پوچھا. جناب وہ فوجی مرد اور عورت جو آپ کے ساتھ دیوار سے زنجیروں سے بندھے ہوئے تھے, وہ کرنل موہن اور کیپٹن مانیکا تھے, انہیں فوجیوں نے آ کر وہاں سے نکالا اور واپس پہاڑیوں میں لے گئے, اور جناب وہاں سے یہ معلومات ملی ہیں کہ کافرستان کے وزیر اعظم خفیہ طور پر وہاں پہنچے ہیں اور اب وہاں فوجیوں کی تعداد کافی بڑھا دی گئی ہے. فوجی ہیلی کاپٹر فوجیوں کو لے کر مسلسل اڑ رہے ہیں. اب تو جاشیرہ گاؤں کے ارد گرد بھی فوجیوں نے چیک پوسٹیں قائم کر لی ہیں اور ایک ایک آدمی اور ایک ایک گھر کی تلاشی لی جا رہی ہے. انہیں آپ کی اور آپ کے ساتھیوں کی شدت سے تلاش ہے. اور جناب مجھے ایک فوجی سے پتہ چلا ہے کہ اس مقام پر میزائل فائر کرنے والے اس ہیلی کاپٹر کا پتہ چلا لیا گیا ہے. وہ کسی مادام امریکا کا ہیلی کاپٹر ہے اور اس سے پہلے دو اور ہیلی کاپٹر بھی وہاں دیکھے گئے ہیں جن میں سے ایک تو نیچے نہیں اترا تھا. وہ کافرستان سیکرٹ سروس کے ہیلی کاپٹر تھے. اور جناب جو خاص بات میں معلوم کر کے آیا ہوں وہ یہ ہے کہ جس کریک کے دھانے پر دیرسم آپ کو چھوڑ کر آیا تھا اس کریک کے دھانوں کو مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہے, راجہ نے تفصیل سے بتاتے ہوئے کہا. مادام لکھا کہ ہیلی کاپٹر نے اس مکان پر میزائل فائر کیے. حیرت ہے وہ یہاں کیسے پہنچ گئے, عمران نے حیرت بھرے لہجے میں کہا. مجھے تو یہی معلوم ہوا ہے, ہو سکتا ہے یہ اطلاع غلط ہو, بہرحال اطلاع یہی ہے, راجہ نے جواب دیتے ہوئے کہا. کرنل موہن اور مانیکا کی اب کیا حالت ہے, کچھ ان کے بارے میں معلوم ہوا ہے؟ عمران نے پوچھا. وہ زخمی ضرور ہوئے ہیں لیکن زیادہ نہیں ہوئے. سنا ہے کہ وہ ٹھیک ہیں, راجہ نے جواب دیتے ہوئے کہا. اچھا راجہ تم علاقوں سے بخوبی واقف ہو اور ہم نے اب ہر صورت میں وادی تنام پہنچ کر اس اسپیشل اسٹور کو تباہ کرنا ہے جس میں لاکھوں مشکباری مسلمانوں کی ہلاکت کا سامان کیا جا رہا ہے, عمران نے کہا. مجھے دھیرج سنگھ نے ساری تفصیل بتا دی ہے جناب اور میں نے اس سلسلے میں کام کیا ہے. میں نے تو یہ سوچ کر کام کیا تھا کہ اگر آپ زخمی ہونے کی وجہ سے یہ مشن سر انجام نہ دے سکیں تو پھر یہ مشن میں سر انجام دوں گا. یہاں آ کر ڈاکٹر صاحب نے بتایا ہے کہ آپ ایک ہفتے بعد کام کر سکیں گے, اس لیے میں نے آپ کو بتا دیتا ہوں جناب میں نے اپنے ایک ساتھی کے ساتھ مل کر اس سلسلے میں ایک پلاننگ کی ہے. اس پلاننگ کے تحت ہم پہاڑی بسنام پر واقع ایئر چیک پوسٹ پر قبضہ کریں گے اور پھر وہاں موجود میزائل گن کی مدد سے ہم اس اسٹور پر میزائل فائر کریں گے. لیکن اصل بات یہ ہے کہ ہمیں یہ معلوم نہیں ہے کہ وہ اسٹور کہاں ہے, راجہ نے بڑے سادہ سے لہجے میں کہا اور عمران بے اختیار چونک پڑا. اس کی آنکھوں میں چمک ابھر آئی تھی. اوہ ویری گڈ, تمہاری پلاننگ بے حد سادہ اور شاندار ہے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ تم کہہ رہے ہو کہ فوجیوں کی تعداد بہت بڑھا دی گئی ہے اور چیکنگ بھی انتہائی سخت ہے, جبکہ وہ ایئر چیک پوسٹ تو پہاڑی کی چوٹی پر بنی ہوئی ہے, وہاں تک کیسے پہنچا جا سکتا ہے؟ عمران نے کہا. جناب ایک راستہ ایسا ہے جس کا علم فوجیوں کو بھی نہیں ہے. اس راستے کا دھانا بسرام پہاڑی سے کافی دور شمال کی طرف ایک پہاڑی درے سے نکلتا ہے اور یہ درہ راستہ بہرحال بسرام پہاڑی کے آغاز پر جا نکلتا ہے. وہاں گھنا جنگل ہے اور جنگل کی وجہ سے ہم اوپر جا سکتے ہیں, راجہ نے جواب دیا. کس قسم کا راستہ ہے؟ کیا یہ اسی کریک کا ہے جسے اب بند کر دیا گیا ہے یا کھلا راستہ ہے؟ عمران نے کہا. تقریباً ویسا ہی ہے لیکن کہیں کہیں کھلی جگہیں بھی آتی ہیں, مکمل طور پر بند نہیں ہے, راجہ نے جواب دیتے ہوئے کہا. اوکے ٹھیک ہے, تم ہمارے وہاں تک پہنچنے کے انتظامات کرو, ہم جلد از جلد وہاں پہنچنا چاہتے ہیں, عمران نے کہا. مگر عمران صاحب ڈاکٹر صاحبان کے مطابق تو آپ کو ایک ہفتہ آرام کرنا ہوگا, راجہ نے کہا. میں نے ڈاکٹر صاحب کو پہلے ہی بتا دیا ہے کہ آرام کا لفظ ہمارے مقدر میں لکھا ہی نہیں گیا, اور دوسری بات یہ کہ اب کافرستان کے اس خوفناک مشن کو مکمل ہونے میں شاید ایک ہفتے کا بھی وقت نہ رہا ہوگا. ایسا نہ ہو کہ ہم آرام ہی کرتے رہ جائیں اور وہ لوگ پورے مشمار میں قیامت برپا کر دیں, اس لیے ہمیں اب پوری اور فائنل ایکشن کرنا ہے, عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا. لیکن عمران صاحب ایئر چیک پوسٹ سے اس اسٹور کو کیسے تباہ کیا جائے گا؟ اسے تو خصوصی ریزا سے تباہ کیا جا سکتا ہے اور اس کی رینج تو اتنی نہیں ہے, ساتھ والے بستر پر موجود صفدر نے کہا. تمہاری بات درست ہے لیکن اس کا ایک اور حل میرے ذہن میں آ گیا ہے. ہمیں اس وادی میں اصل خطرہ چاروں طرف موجود ان ایئر چیک پوسٹوں سے ہی ہے. ریکھا کے ہیلی کاپٹر پر میزائل فائرنگ سے یہ بات معلوم ہو گئی ہے کہ وہاں کافی دور تک مار کرنے والے میزائل موجود ہیں, اس لیے ہم اگر ایک چیک پوسٹ پر قبضہ کر لیں تو وہاں موجود میزائلوں کی مدد سے ہم باقی تمام چیک پوسٹوں پر میزائل فائر کر کے انہیں تباہ کر سکتے ہیں. اگر تمام چیک پوسٹیں تباہ ہو جائیں تو کافرستانیوں کو ملنے والی فضائی شیلٹر ختم ہو جائے گی. اس کے بعد ہم وہاں موجود میزائلوں کو وادی تنام کے چاروں طرف اس طرح فائر کریں گے کہ ہر طرف آگ ہی آگ پھیل جائے گی. اس طرح وہ بے شمار کافرستانی فوجی ہلاک ہو جائیں گے. لیکن بہرحال اس افراتفری میں ہم اصل مشن مکمل کر لیں گے. عمران نے کہا, او عمران صاحب, آپ نے واقعی بہترین تجویز سوچی ہے. اگر آپ اجازت دیں تو میں اپنے چیف کو کال کر کے پورے مشکبار میں پھیلے ہوئے مجاہدین کو یہاں طلب کر لوں. پھر ہم چاروں طرف سے وہاں موجود فوجیوں پر فائر کھول دیں گے. راجا نے خوش ہوتے ہوئے کہا, نہیں, ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے, ہم نے اب فوری کام کرنا ہے. تم بس اتنا کرو کہ ہم سب کے لیے فوجی یونیفارم مہیا کر دو, اور جو اسلحہ میں بتاؤں وہ بھی ہمیں مہیا کر دو. اس کے بعد ہمیں اس خفیہ راستے کے تھانے تک پہنچا دو, باقی کام ہم کر لیں گے, عمران نے کہا. ٹھیک ہے جناب, جیسے آپ کا حکم. بہرحال میں اس مشن پر آپ کے ساتھ رہوں گا, یہ میری درخواست ہے, راجا نے کہا. اوکے, تمہارے ساتھ ساتھ دھیرج سنگھ بھی اب ہمارے ساتھ رہے گا. تم فوراً انتظامات کرو تاکہ ہم جلد از جلد مشن کو مکمل کر سکیں. اب ایک ایک لمحہ قیمتی ہے, عمران نے کہا, اور راجا نے اس بات میں سر ہلا دیا. ایک بڑے کمرے میں موجود کرسیوں پر کرنل موہن, کیپٹن مانیکا, شوگل, مادام ریکھا, کرنل راز بیٹھے ہوئے تھے. ایک کرسی خالی تھی. کرنل موہن اور مانیکا دونوں کے سر اور جسموں پر مختلف جگہوں پر بینڈیج کی ہوئی صاف دکھائی دے رہی تھی. کمرے کی راہداری کے ساتھ نیلے رنگ کے یونیفارمز میں ملبس 10 افراد ہاتھوں میں مشین گنیں اٹھائے کھڑے ہوئے تھے. ان کی یونیفارمز پرائم منسٹر ہاؤس سیکورٹی کے مخصوص بینجرز لگے ہوئے تھے. شوگل اور مادام ریکھا دونوں ہونٹ بھیچے خاموش بیٹھے ہوئے تھے, جبکہ کرنل موہن اور مانیکا دونوں بار بار شوگل اور ریکھا کی طرف اس طرح دیکھ رہے تھے جیسے ان کا بس نہ چل رہا ہو کہ وہ انہیں گولی سے اڑا دے. یہ میٹنگ بوادر پہاڑیوں پر ہی ہو رہی تھی, اور وزیر اعظم صاحب کے خصوصی احکامات پر یہ میٹنگ کال کی گئی تھی. کرنل موہن نے ہوش میں آتے ہی وزیر اعظم سے ٹرانسمیٹر پر بات کی تھی, اور وزیر اعظم صاحب نے فوری طور پر نہ صرف یہ میٹنگ کال کر لی تھی بلکہ وہ خود بھی یہاں پہنچ گئے تھے. ان کے ساتھ دو ہیلی کاپٹروں میں پرائم منسٹر ہاؤس کی سیکورٹی کے افراد بھی آئے تھے, اور یہ وہی نیلے رنگ کے یونیفارمز والے افراد تھے جو اس وقت اس کمرے میں موجود تھے. وزیر اعظم صاحب کے ساتھ سیکورٹی کے افراد کے علاوہ بھی کچھ اور لوگ آئے تھے, اور وزیر اعظم ان افراد کے ساتھ اس وقت بوالیا پہاڑیوں کے چیک اپ میں مصروف تھے. تھوڑی دیر بعد کمرے کا دروازہ کھلا اور وزیر اعظم اندر داخل ہوئے. ان کے چہرے پر غصے کے تاثرات نمایاں تھے, لیکن وہ اندر اکیلے ہی آئے تھے, اور ان کے اندر آنے پر کرسیوں پر بیٹھے ہوئے سب افراد ایک جھٹکے سے کھڑے ہو گئے. کرنل موہن, کیپٹن مانیکا اور کرنل داس نے انہیں فوجی انداز میں سلوٹ کیے, جبکہ شوگل اور ریکھا نے صرف سلام کرنے پر ہی اکتفا کیا تھا. بیٹھو, وزیر اعظم نے سخت لہجے میں کہا, اور پھر خالی کرسی پر وہ خود بیٹھ گئے. ان کے بیٹھتے ہی کرنل موہن سمیت سب افراد اپنی اپنی کرسیوں پر بیٹھ گئے. میں نے تمام حالات معلوم کر لیے ہیں. میرے ساتھ جو ماہرین آئے ہیں, انہوں نے انتہائی ماہرانہ انداز میں ساری صورتحال معلوم کر لی ہے, اور اس کے مطابق یہ بات اب حتمی طور پر معلوم ہو چکی ہے کہ پہلے سیکرٹ سروس کے چیف شوگل نے کرنل موہن اور کیپٹن مانیکا کے ہاتھوں سے ان کا شکار کو چھیننے کی کوشش کی, لیکن پھر نامعلوم وجوہات کی بنا پر وہ واپس چلے گئے. اس کے بعد مادام ریکھا نے اس مکان پر ریڈ کیا, اور انہوں نے میزائل فائر کر کے اس مکان کو ہی تباہ کر دیا, جبکہ کرنل موہن اور کیپٹن مانیکا بھی اس وقت اندر تھے. اس طرح شاگل اور مادام ریکھا دونوں نے انتہائی سخت ہدایات کی دانستہ خلاف ورزی کی ہے. میری صدر مملکت سے ٹرانسمیٹر پر بات ہو گئی ہے. میرا ذاتی خیال تو یہ تھا کہ ان دونوں کا فوری طور پر کورٹ مارشل کرایا جائے اور انہیں سخت ترین سزا دی جائے, لیکن صدر صاحب کے خیال کے مطابق کورٹ مارشل کرنا موہن اور مانیکا کے خلاف بھی ہونا چاہیے, کیونکہ انہوں نے بھی سخت ہدایات کو نظر انداز کرتے ہوئے عمران اور اس کے ساتھیوں کو فوری طور پر موت کے گھاٹ اتارنے کے بجائے ان کو صرف بے ہوش کرنے پر اکتفا کیا تھا, حالانکہ یہ دونوں انہیں بے ہوش کر لینے میں کامیاب ہو گئے تھے. اب چونکہ ملک کی تین اہم ایجنسیاں کورٹ مارشل کی زد میں آ رہی ہیں, اس لیے میں نے صدر صاحب کے مشورے کے بعد یہ فیصلہ کیا ہے کہ آپ کو ایک چانس اور دے دیا جائے, اور کورٹ مارشل کے بجائے لاسٹ اور فائنل وارننگ دے دی جائے. چنانچہ میں اب بحیثیت وزیر اعظم آپ کو لاسٹ اور فائنل وارننگ دے رہا ہوں کہ اب اگر ہدایات کی معمولی سے خلاف ورزی بھی کی گئی تو انتہائی سخت ترین سزا دینے سے بھی جرگ نہیں کیا جائے گا, وزیر اعظم نے سخت لہجے میں کہا. ہم وعدہ کرتے ہیں جناب کہ آئندہ ایسا نہیں ہوگا, شوگل نے جواب دیا. اس کے چہرے پر اب اطمینان کے تاثرات پھیل گئے تھے, حالانکہ پہلے اس کا چہرہ زرد پڑا ہوا تھا. میں بھی وعدہ کرتی ہوں جناب کہ آئندہ میں کوئی کوتاہی نہیں کروں گی, مادام ریکھا نے سر جھکاتے ہوئے جواب دیا. جناب ہم نے عمران اور اس کے ساتھیوں کو اس لیے بے ہوش کیا تھا کہ ہم ان کی مکمل ہلاک کر لینا چاہتے تھے کیونکہ پہلے بھی ان کی لاشیں جعلی ثابت ہوئی تھیں، کرنل موہن نے کہا۔ کرنل موہن کسی وضاحت کی ضرورت نہیں ہے، جس طرح چوگل اور ریچا نے کھلے الفاظ میں معافی مانگی ہے، آپ کو اور کیپٹن مانیکا کو بھی اسی طرح کھلے الفاظ میں معافی مانگنی ہوگی، تاکہ اس معاملے کو یہی ختم کر کے ہم آئندہ کی صورتحال کے بارے میں بات کر سکیں، وزیر اعظم نے خوش لہجے میں کہا۔ آئی ایم سوری جناب، واقعی مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، مجھے انہیں فوری ہلاک کر دینا چاہیے تھا، کرنل موہن نے فوراً ہی معافی مانگتے ہوئے کہا۔ آپ کیا کہتی ہیں کیپٹن مانیکا؟ وزیر اعظم نے مانیکا سے مخاطب ہو کر کہا۔ میں معذرت خواہ ہوں جناب، مانیکا نے جواب دیا۔ اوکے، اب اس معاملے کو ختم سمجھا جائے، اب ہم نے آئندہ اس معاملے میں بات کرنی ہے۔ اس وقت جو پوزیشن سامنے ہے اس کے مطابق اسپیشل اسٹور میں موجود اسلحے کی کو 3 روز بعد مختلف جگہوں پر تقسیم کیا جا سکتا ہے، 3 روز سے پہلے اگر ایسا کیا گیا تو سارا مشن ناکام ہو جائے گا، اور یہ بات بھی سامنے ہے کہ عمران اور اس کے ساتھیوں کی حمایت میں یہاں کوئی تنظیم باقاعدہ کام کر رہی ہے، اور وہ تنظیم اس قدر طاقتور ہے کہ پہلے عمران کے ساتھیوں کو عین وادی سے وہ لوگ زخمی حالت میں اٹھا کر لے گئے، اور آج تک اس راستے کا ہی علم نہیں ہو سکا، اور جبکہ مادام ریخا نے میزائل فائر کر کے مکان تباہ شدہ کیا تو وہ لوگ انہیں واپس بھی نکال کر لے گئے، اور اب تک باوجود کوشش کے ان کا کوئی سراغ نہیں نکلا، حالانکہ جہاں سے انہیں لے جایا گیا تھا وہاں ایسے شواہد موجود ہیں کہ وہ لوگ اگر ہلاک نہیں ہوئے تو بہرحال زخمی ضرور ہوئے ہیں، اور یہاں قریب کوئی اسپتال بھی نہیں ہے۔ میں نے وہاں جو چیکنگ کی ہے اس میں یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ عمران اور اس کے ساتھیوں کی پشت پر کوئی انتہائی با وسائل اور طاقتور تنظیم کام کر رہی ہے۔ اب اصل مسئلہ 3 روز تک اس اسپیشل اسٹور کی حفاظت کا ہے، اس لیے میں آپ کو حکم دے رہا ہوں کہ آپ چاروں ان 3 دنوں میں بھواجہ پہاڑیوں کے ایک ایک ٹپے کی نگرانی کریں گے، ایسے کریک یا راستے جن کا علم اب تک ہمیں نہ ہو ان کو تلاش کر کے فوری طور پر بند کر دیا جائے۔ عمران اور اس کے ساتھی اگر ہلاک نہیں ہوئے، یہ شدید زخمی بھی نہیں ہوئے، تو لازمن وہ ان 3 روز کے اندر اندر اس اسٹور پر ہر صورت میں حملہ کریں گے، اور ہم نے ہر صورت میں اس اسٹور کی حفاظت کرنی ہے، وزیر اعظم نے تیز لہجے میں کہا۔ یس سر، آپ کی بات درست ہے، کرنل موہن نے کہا۔ میرا خیال ہے کہ جناب ہمیں فوج کا ایک پورا دستہ وادی ترنام میں رکھنا چاہیے، تاکہ اگر کسی طرح بھی وہ وادی میں پہنچ جائیں تو ان کا خاتمہ یقینی طور پر کیا جا سکے، مانیکا نے کہا۔ نہیں، اس طرح وہ لوگ فوجی یونیفارم پہن کر ان میں شامل ہو جائیں گے، وادی کو خالی رکھا جائے گا اور اس کی نگرانی کی جائے گی، اس کے ساتھ ساتھ چاروں طرف پہاڑیوں کے چپے چپے پر فوجی پھیلا دیے جائیں گے، اگر کوئی طیارہ یا ہیلی کاپٹر ان پہاڑیوں کی طرف آتا دکھائی دے تو اسے بغیر کسی وارننگ کے اڑا دیا جائے، اور ان 3 دنوں میں کوئی ایجنسی بھی اپنا ہیلی کاپٹر استعمال نہ کرے گی۔ میں آرڈر دے دیتا ہوں کہ مزید فوج پوری فوری طور پر یہاں پہنچ جائے، اور وہ ان پہاڑیوں کو چاروں طرف سے کور کرے گی، انہیں دور دور تک پھیلا دیا جائے گا، شناخت کے بغیر کسی بھی آدمی کو کسی بھی صورت میں ایک قدم بھی آگے نہ آنے دیا جائے، اور اگر کوئی اس سلسلے میں اصرار کرے تو اسے گولی سے اڑا دیا جائے، کسی کا بھی لحاظ نہ کیا جائے کسی بھی صورت میں، اور آپ چاروں آخری وارننگ کے طور پر سن لیں کہ اگر اسپیشل اسٹور تباہ ہو گیا تو آپ چاروں اس کے مشترکہ ذمہ دار ہوں گے، اور آپ چاروں کا کورٹ مارشل ہوگا، اور اگر کوئی بھی عمران اور اس کے ساتھیوں کا خاتمہ کرے تو چاروں کو اس کریڈٹ دیا جائے گا، اس لیے آپ چاروں آپس میں رابطہ رکھیں، وزیر اعظم نے باقاعدہ احکامات دیتے ہوئے کہا۔ یس سر، چاروں نے ہی باری باری جواب دیا۔ اوکے، میں نے اپنا واپس جانا ہے، اب باقی کام آپ چاروں مل کر سنبھال لیں، وزیر اعظم نے کہا، اور کرسی سے اٹھ کر وہ دروازے کی طرف مڑ گئے، جبکہ ان کے اٹھتے ہی باقاعدہ سرف کھڑے ہو گئے، اور جب وزیر اعظم صاحب چلے گئے تو وہ سب آپس واپس کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ شوگل اور مادام ریخا، آپ نے واقعی زیادتی کی ہے، کرنل موہن نے کہا۔ کرنل موہن، جس معاملے کو ختم کر دیا گیا ہو اسے دوبارہ نہ اٹھائیں، اس وقت ہم چاروں کی پوزیشن انتہائی نازک ہے، مادام ریخا نے کہا۔ مجھے یقین ہے کہ عمران اپنے ساتھیوں سمیت ہر صورت میں اس اسٹور کو تباہ کرنے کی کوشش ضرور کرے گا، اس لیے ہمیں اپنے آپ کو عمران کی جگہ رکھ کر سوچنا چاہیے کہ عمران ریڈ کے لیے کیا لاہے عمل اختیار کرے گا، مانیکا نے کہا تو سب چونک پڑے۔ او مانیکا کی بات درست ہے، اگر ہم اس انداز میں سوچیں تو واقعی اس کے لاہے عمل کے بارے میں اندازہ کیا جا سکتا ہے، مادام ریخا نے کہا۔ وہ حملہ کر ہی نہیں سکتا، اس قدر فوج اس قدر انتظامات میں کیسے کرے گا، کیا اس کے پاس سلیمانی ٹوپی ہے یا وہ کوئی جھنگوت ہے، کرنل داس نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ کرنل داس آپ کبھی ابھی واسطہ عمران سے نہیں پڑا. میرا خیال ہے کہ اب کرنل موہن کو بھی کچھ اندازہ ہو گیا ہوگا کہ عمران کس انداز میں کام کرتا ہے. شوگل نے کہا, آپ کی بات درست ہے مسٹر شوگل. عملی طور پر عمران سے ٹکراؤ سے پہلے میں بھی کرنل داس کے انداز میں سوچتا تھا, لیکن جب میں نے ان سے انتہائی مضبوط زنجیروں میں جکڑے ہونے کے باوجود اچانک ان زنجیروں کو کھول کر ہم پر حملہ کر دیا تو میرا تو واقعی دماغ ہی معاف ہو گیا تھا. حالانکہ جب اس نے اس کی توجیہ پیش کی تو واقعی ایسا ہو سکتا تھا, کرنل موہن نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا. عمران انتہائی ذہین ہونے کے ساتھ ساتھ ایک شریف دشمن ہے. اسے معلوم ہے کہ ہم لوگ حتی المکان اس کی موت کے لیے کام کر رہے ہیں. اس کے باوجود اس نے جب بھی موقع ملا ہم پر پوری طرح قابو پا لینے کے باوجود ہمیں زندہ چھوڑ دیا, مانیکا نے کہا. یہاں بیٹھ کر ہمیں اپنے دشمنوں کی قصیدہ گوئی کے بجائے اس کے خاتمے کی تدبیریں سوچنی چاہیے, کرنل داس نے اس بار انتہائی تلخ لہجے میں کہا. میری تجویز ہے کہ ہم اپنی اپنی تحویل میں آنے والے پہاڑیوں پر از خود ایسے اقدامات کریں کہ عمران وادی تک نہ پہنچ سکے, کرنل موہن نے کہا. ٹھیک ہے, ورنہ ہم آپس میں ہی الجھتے رہیں گے, اس بار ریشا نے جواب دیا. اور پھر سب نے اس تجویز کی تائید کی اور وہ سب اٹھ کھڑے ہوئے اور تھوڑی دیر بعد وہ سب کرنل موہن سے اجازت لے کر واپس چلے گئے, کیونکہ جس جگہ یہ میٹنگ ہو رہی تھی وہ جگہ کرنل موہن کے دائرہ کار میں آتی تھی. میرے ذہن میں ایک بات آئی ہے اور مجھے یقین ہے کہ عمران اس بار یہی طریقہ استعمال کرے گا, مانیکا نے ان سب کے جانے کے بعد کرنل موہن سے مخاطب ہو کر کہا. کون سی بات؟ کرنل موہن نے چونک کر پوچھا. فرض کرو عمران یا اس کے آدمی کسی ایئر چیک پوسٹ پر قبضہ کر لیتے تو کیا اس طرح وہ براہ راست وادی تنام میں میزائل فائر کے اسٹور کو تباہ نہیں کر سکتے؟ مانیکا نے کہا تو کرنل موہن بے اختیار مسکرا دیا. تمہاری بات واقعی درست ہوتی اگر یہ اسٹور عام ہتھیاروں کا اسٹور ہوتا. پہلی بات تو یہ ہے کہ اس اسٹور کا بیرونی تھانہ اس قسم کے میزائل سے بنایا گیا ہے کہ بظاہر وہ ایک عام سی چٹان لگتی ہے, لیکن اس پر ایٹم بم بھی اثر نہیں کر سکتا. اور دوسری بات یہ کہ اسٹور کے اندر ایسی مشین نصب کر دی گئی ہے کہ کسی قسم کا کوئی بم کوئی میزائل اندر نہیں جا سکتا, حتیٰ کہ ریز اور گیس بھی اندر نہیں جا سکتی. اور تیسری بات یہ کہ ان ہتھیار کو کسی خاص قسم کی گیس کا سرے کر کے ہی تباہ کیا جا سکتا ہے, ویسے نہیں, کرنل موہن نے کہا. او اگر ایسی بات ہے تو پھر اس قدر پریشانی اور تشویش کی کیا بات ہے؟ پھر تو اگر عمران وہاں تک پہنچ بھی جائے تب بھی وہ اسٹور کو تباہ نہیں کر سکتا, مانیکا نے کہا. عمران سے کون نہیں ڈرتا, سب لوگ اس کی ذہانت سے ڈرتے ہیں. اس کے متعلق مشہور ہے کہ وہ ناممکن کو بھی اپنی ذہانت سے ممکن کر لیتا ہے. تم نے دیکھا نہیں کہ تم نے اور میں نے کس طرح اسے زنجیروں میں جکڑا تھا؟ ہمارے لحاظ سے اس کا آزاد ہونا ناممکن تھا, لیکن اس نے ناممکن کو بھی ممکن بنا دیا, کرنل موہن نے کہا. تو مانیکا نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے اس بات میں سر ہلا دیا. تو پھر اب کیا کریں, یہ عمران تو کسی بھوت کی طرح ہمارے اعصاب پر چھا گیا ہے, مانیکا نے کہا. تو کرنل موہن بے اختیار ہنس پڑا. سنو ڈیئر, اب ہم کچھ بھی نہیں کریں گے. ہم نے پہلے اپنی کوشش کر لی ہے اور ہم اب اس کی کوشش میں کامیاب بھی رہیں گے. وزیر اعظم صاحب نے مجھے الرجی میں بتا دیا ہے کہ وہ میرے اس کارنامے کا ضرور کریڈٹ دیں گے. اس وقت وہ معاملہ اس کے ٹال گئے ہیں کہ اس وقت وہ کسی قسم کی کوئی کاروائی نہیں کرنا چاہتے, ورنہ دوسری ایجنسیوں کے لوگ بدل جائیں گے اور عمران کو موقع مل جائے گا. اب ہم صرف معمول کا کام کریں گے اور بس, کرنل موہن نے کہا. او تو یہ بات ہے, پھر تو مجھے واپس چلی جانا چاہیے. پھر میری یہاں کیا ضرورت ہے؟ مانیکا نے کہا. نہیں, تم ان تین دنوں میں یہی رہو گی تاکہ تماشا دیکھ سکو, کرنل موہن نے کہا. اور مانیکا بے اختیار مسکرا دیا. کس کا تماشا, اپنا یا تمہارا؟ مانیکا نے مسکراتے ہوئے کہا. ہم دونوں کا, کرنل موہن نے بھی شرارتی لہجے میں کہا اور مانیکا بے اختیار کھلکھلا کر ہنس پڑی. رات کا وقت تھا. گھنے جنگل میں عمران اور اس کے ساتھی سیاہ رنگ کے لباسوں میں ملبوس تیزی سے آگے کی طرف بڑھ چل رہے تھے. گھنے جنگل میں اس وقت دور دور تک کوئی انسان نظر نہ آ رہا تھا, البتہ جانوروں اور دوسرے حشرات الارض کی آوازیں سنائی دے رہی تھی. یہ جنگل بھوالہ پہاڑیوں سے تھوڑے سے ہی فاصلے پر تھا اور وسیع علاقے میں پھیلا ہوا تھا. اسے مقامی زبان میں راکیلا جنگل کہا جاتا تھا. چونکہ یہ بھوالہ پہاڑیوں سے ہٹ کر تھا اس لیے اسے نظر انداز کر دیا گیا تھا. عمران کے ساتھیوں میں زیرت سنگھ اور راجا بھی شامل تھے. ان سب نے اپنی پشت پر سیاہ رنگ کے تھیلے لاد رکھے تھے. سب سے آگے راجا تھا. میرا خیال ہے کہ یہ درخت اس جنگل کا سب سے اونچا درخت ہوگا, اچانک راجا نے ایک درخت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا جس کا تنا کافی چوڑا اور پھیلا ہوا تھا. ٹھیک ہے صفدر, تم اوپر جا کر مشین گن فٹ کرو, عمران نے کہا. اور صفدر نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے اپنی پشت پر لدا ہوا تھیلا اتارا. اس میں سے ایک مشین گن جو دو حصوں میں تقسیم کر کے رکھی گئی تھی, باہر نکالی اور دونوں حصوں کو جوڑ کر اسے تھیلے میں سے پٹی نما میگزین کھولا اور اس میں ایڈجسٹ کر کے اس نے باقی پٹی کو مخصوص انداز میں پھیلا دیا. عمران نے اپنے تھیلے میں سے ایک چھوٹا سا آلہ نکالا اور اسے مشین گن کے ٹریگر والے حلقے میں جوڑ کر کے سائڈ پر لگا ہوا ایک بٹن دبا دیا. اب اسے لے جاؤ, عمران نے کہا, اور صفدر مشین گن کاندھے پر لٹکا کر کسی پرتھیلے بندر کی طرح درخت پر چڑھتا چلا گیا. باقی سب ساتھی وہاں خاموش کھڑے تھے. تھوڑی دیر بعد صفدر نیچے اتر آیا. میں نے اسے اچھی طرح ایڈجسٹ کر دیا ہے, صفدر نے کہا, اور عمران نے اسباب میں سر ہلا دیا اور آگے بڑھنے لگا. کچھ دور چلنے کے بعد عمران رک گیا. دوسری مشین گن یہاں ایڈجسٹ کر دو, عمران نے کہا, اور اس بار تنویر نے اپنے کاندھے سے تھیلا اتارا اور اس میں سے مشین گن کے دو حصے نکال دیے. چلنا مباحث پہلی مشین گن کی طرح یہ بھی تیار ہو گئی تو صفدر تنویر کے ہاتھ سے یہ مشین گن لے کر ایک درخت پر چڑھ گیا. اس طرح تقریباً دو گھنٹوں کے اندر اس جنگل میں انہوں نے مختلف جگہوں پر چھ مشین گنیں درختوں کے اوپر نصب کر دی. آؤ اب اس کریک کی طرف چلیں, عمران نے مسکراتے ہوئے کہا, اور ایک بار پھر راجہ ان کی رہنمائی کرنے لگا. اور تھوڑی دیر بعد وہ سب راجہ کی رہنمائی میں ایک غار کے تنگ سے دھانے میں داخل ہو گئے. راجہ نے اپنی جیب سے ایک چھوٹی سی ٹارچ نکال کر جلائی تھی. ٹارچ وہ چھوٹی تھی لیکن اس کی روشنی کافی تیز تھی. غار کے عقب میں ایک تنگ سا بندر راستہ تھا. وہ ٹارچ کی روشنی میں آگے بڑھتے چلے گئے. کافی دور بند راستے میں چلنے کے بعد اچانک وہ کھلی جگہ پر آئے. سامنے بھوالے پہاڑیوں کا سلسلہ نظر آ رہا تھا. وہ سب تیزی سے آگے بڑھتے چلے گئے. پہاڑی سلسلے کا آغاز ہوتے ہی وہ ایک بار پھر بند راستے میں داخل ہو گئے, اور اس بار یہ بند راستہ کافی دور تک چلا گیا تھا. لیکن ایک بار پھر وہ کھلی جگہ پر پہنچ گئے, اور اس بار بھوالے پہاڑیوں کے اندر وہ پہنچ گئے تھے. مسلسل آگے بڑھتے جا رہے تھے. اس بار جس راستے سے ہم گزریں گے اس کا اختتام بسرام باڑی کے دامن میں ہی ہوگا, اور وہاں چپے چپے پر فوجی موجود ہوں گے. راجہ نے مڑ کر عمران سے کہا. تم چلو تو صحیح, عمران نے مسکراتے ہوئے کہا, اور راجہ سر ہلاتا ہوا آگے بڑھتا چلا گیا. تھوڑی دیر بعد وہ ایک بار پھر بند راستے میں داخل ہو گئے. یہ راستہ پہلے راستے سے بھی زیادہ طویل ثابت تھا, لیکن پھر اچانک وہ کھلی جگہ پر آ گئے. اب اوپر مسلسل چڑھائی تھی, اور عمران اور اس کے ساتھیوں نے دیکھا کہ نیچے سے اوپر تک جگہ جگہ سرچ لائٹیں لگی ہوئی تھی اور تیز روشنی ہر طرف پھیلی ہوئی تھی. کمال ہے, انہوں نے واقعی زبردست انتظامات کر رکھے ہیں, عمران نے مسکراتے ہوئے کہا, اور باقی ساتھیوں نے اسباب میں سر ہلا دیے. یہ ایئر چیک پوسٹ کہاں ہے؟ عمران نے اوپر دیکھتے ہوئے کہا. اب یہاں سے تو وہ دکھائی نہیں دے سکتی, اس بار صفدر نے کہا, کیونکہ اوپر جنگل تھا اور ظاہر اونچے درختوں کی وجہ سے سب سے اوپر بنی ہوئی چیک پوسٹ نظر نہ آ سکتی تھی. چلو اوپر جا کر دیکھ لیں گے, لیکن اب میری بات غور سے سن لو. اب جسم مہم کا آغاز ہو رہا ہے, یہ یقینی طور پر موت کا کھیل ہوگا, اس سے سب لوگ پوری طرح ہوشیار رہیں گے. کسی کی ذرا سی بے غفلت اور کوتاہی ہم سب کا خاتمہ کر دے گی, عمران نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا, اور سب نے اسباب میں سر ہلا دیے. پھر انہوں نے جیبوں سے مخصوص قسم کی مشین پسٹل نکال لیے جن کی نالوں پر انتہائی نفیس سائلنس چڑھے ہوئے تھے. یہ سارا اسلحہ راجہ نے انہیں مہیا کیا تھا, اور پھر وہ سب اوپر چڑھنے لگے. لیکن اس بار عمران ان کی رہنمائی کر رہا تھا, اور وہ بڑے محتاط انداز میں اوپر چڑھ رہے تھے. عمران خاص طور پر ایسے راستے کا انتخاب کر رہا تھا جو ان سرچ لائٹوں کے درمیان کا وہ راستہ تھا جہاں روشنی قدری ہلکی تھی. کافی اوپر آنے کے بعد اچانک عمران ٹھٹک کر رہ گیا, اور سب ساتھی بھی اس کے ساتھ ہی ٹھٹک کر رہ گئے. عمران نے ہاتھ سے اشارہ کیا, اور ان سب کی گردنیں اس طرف کو گھوم گئیں جہاں ایک فوجی زمین پر لیٹا ہوا تھا. اس کا سر ایک چٹان سے نکا ہوا تھا, اس کے ساتھ ہی ایک مشین گن پڑی ہوئی تھی. وہ گہری نیند سو رہا تھا. تنویر اس کی آواز نہیں نکلنی چاہیے, یہاں لازمن اس کے دوسرے ساتھی بھی ہوں گے, عمران نے ساتھ کھڑے تنویر کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے کہا. تو تنویر نے اسباب میں سر ہلا دیا, اور پھر جھک کر وہ انتہائی محتاط انداز میں اس سوئے ہوئے فوجی کی طرف بڑھنے لگا. چند لمحوں بعد وہ اس کے قریب پہنچ گیا. اچانک اس کا پیر کسی ایسے پتھر پر پڑا جو شاید پہلے ہی اپنی جگہ چھوڑ چکا تھا, کہ اس کا پیر پڑتے ہی وہ کھڑکھڑا کر نیچے گرنے لگا, اور سویا ہوا فوجی بے اختیار ہڑبڑا کر اٹھا ہی تھا کہ تنویر کسی بھوکے کے عقاب کی طرح اس پر جھپٹ پڑا. اس آدمی کے حلق سے آدمی سی اوف کی آواز نکلی, اور پھر اس کا جسم سیدھا ہوتا چلا گیا. تنویر نے واقعی انتہائی ماہرانہ انداز میں نہ صرف اس کا منہ بند کر دیا تھا, بلکہ ایک ہی جھٹکے سے اس کی گردن بھی توڑ دی تھی. اس طرح سوائے معمولی جدوجہد اور ہلکی سی آوازوں کے اور کچھ نہ ہوا تھا. تنویر نے دوبارہ اسے اسی طرح لٹا دیا جیسے وہ سو رہا تھا, اور اس کے ساتھ ہی وہ سب ایک بار پھر اوپر چڑھنے لگے. راستے میں انہیں تقریباً چار فوجیوں سے واسطہ پڑا. ان میں صرف ایک جاگ رہا تھا, لیکن اس کا رخ دوسری طرف ہی تھا, اور ساتھ ہی وہ سگریٹ بھی پی رہا تھا, اس لیے وہ چیک ہو گیا. لیکن ہر بار تنویر نے اپنا کام دکھا دیا. البتہ اس جاگتے ہوئے فوجی پر حملہ کرنے میں تنویر کا ساتھ صفدر نے بھی دیا تھا, اور پھر وہ چوٹی پر پہنچ جانے میں کامیاب ہو گئے. رات چونکہ آدھی سے زیادہ گزر چکی تھی اور شاید جگہ جگہ لگائی ہوئی بیڑیوں سے جلنے والی تیز سرچ لائٹوں کی وجہ سے تمام فوجیوں نے سمجھ لیا تھا کہ ان تیز روشنیوں کی وجہ سے کوئی اوپر آنے کی ہمت نہیں کر سکتا, اور پھر نہ جانے وہ کب سے اس طرح راتوں کو سوتے جاگتے وقت گزارتے رہے تھے, اس لیے وہ پوری طرح ہوشیار تھے اور عمران اور ان کے ساتھیوں کا شکار ہو گئے تھے. یہ ہے ایئر چیک پوسٹ راجا اور نیرج سنگھ, اب تم نے اوپر جانا ہے اور جب تک میرا کاش نہ ملے تم نے کام آغاز نہیں کرنا ہے, باقی جو کچھ کرنا ہے وہ میں نے تمہیں اچھی طرح سمجھا دیا ہے, عمران نے سرگوشی کرتے ہوئے کہا. اور راجا اور نیرج سنگھ نے اخبار میں سر ہلا دیے, اور پھر وہ انتہائی محتاط اور آہستگی سے ایئر چیک پوسٹ کی لکڑیوں سے چمٹ کر آہستہ آہستہ اوپر چلتے چلے گئے. عمران اور اس کے ساتھی وہیں چٹانوں میں دبک کر بیٹھ گئے, کیونکہ سارے مشن میں سب سے کھٹن مرحلہ یہی تھا کہ راجا اور نیرج سنگھ ایئر چیک پوسٹ پر قبضہ کر لیں. اگر وہ اس میں ناکام ہو جاتے تو پھر عمران کو کچھ اور سوچنا پڑتا, اس لیے وہ ان کی طرف سے کاشن کے انتظار میں تھا. راجا اور نیرج سنگھ واقعی انتہائی احتیاط سے کام لے رہے تھے تاکہ ان کے اوپر چڑھنے کی وجہ سے اوپر کوئی جھٹکا سا نہ ہو جس سے اوپر موجود فوجی چونک پڑے. اور پھر تھوڑی دیر بعد انہوں نے نیرج سنگھ کو سانپ کی طرح رینگ کر چیک پوسٹ کے چاروں طرف سے کھلے ہوئے حصے میں غائب ہوتے دیکھا تو انہوں نے سانس روک لی. دوسرے لمحے راجا بھی اوپر جا کر ان کی نظروں سے غائب ہو گیا. اور پھر 10 منٹ بعد عمران کی کڑائی میں بندی ہوئی گھڑی میں 6 کاہن کا تیزی سے چلنے بجنے لگا. عمران نے مسکراتے ہوئے 1 بٹن کو انگلی سے دبا دیا اور جلتا بجھتا ہوا ہنسا تاریخ ہو گیا. یہ مخصوص کاشن تھا کہ راجا اور دھیرج سنگھ نے ایئر چیک پوسٹ سے قبضہ کر لیا ہے. اور اس کے ساتھ عمران نے ہاتھ اٹھا کر اپنے ساتھیوں کو مخصوص اشارہ کیا, اور اس کے بعد وہ جھکے جھکے انداز میں چلتا ہوا آگے بڑھتا گیا. وہ سب انتہائی محتاط انداز میں آگے بڑھ رہے تھے. یہاں نسبتاً کم روشنی تھی کیونکہ روشنی کا سب سے زیادہ انتظام نچلے حصے میں کیا گیا تھا. ان کے خیال کے مطابق شہر یہاں کوئی نہیں پہنچ سکتا تھا. عمران جانتا تھا کہ سب سے زیادہ فوجی پہاڑی کے اس حصے کی طرف تعینات کیے گئے ہوں گے جہاں سے اوپر جانے کے لیے باقاعدہ راستہ تھا, اس لیے عمران اس کریک کے ذریعے اس پہاڑی تک پہنچا تھا کیونکہ وہاں سے فوجیوں کو کسی کے آنے کا خیال تک بھی نہ تھا, کیونکہ یہ کریک بھی پہاڑی سلسلے کے اندر تھا اور اس پہاڑی سلسلے کے تپے تپے پر فوجی پھیلے ہوئے تھے. اگر وہ اس کریک سے گزر کر وہاں سے تک نہ پہنچتے تو شاید اتنی آسانی سے وہ اوپر نہ پہنچ سکتے. تھوڑا سا آگے بڑھنے کے بعد وہ اب ڈھلوان پر پہنچ گئے تھے. نیچے وادی تھی اور عمران یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وادی میں نیچے چاروں طرف اس طرح سرچ لائٹیں لگائی گئی تھی کہ وادی کا چپا چپا تیز روشنی سے منور ہو رہا تھا. کمال ہے, اس بار تو واقعی کمال کے انتظامات کیے گئے ہیں, عمران نے بڑبڑاتے ہوئے کہا. اور پھر وہ زمین پر لیٹ کر اور کرالنگ کرتا ہوا آہستہ آہستہ نیچے اترتا چلا گیا. چونکہ یہ ڈھلوان تھی اسے یہاں بے حد احتیاط کی ضرورت تھی, کیونکہ پتھر اگر کھسک کر نیچے گرتے تو یقیناً نیچے وادی میں دھماکے سے جا گرتے اور اس قدر آواز پیدا ہوتی کہ شاید سارے فوجی ہی ادھر ادھر متوجہ ہو جاتے. آدھی ڈھلوان تک درخت موجود تھے, اس کے بعد خالی جگہ تھی. وادی میں سے بھی درخت اور جھاڑیاں اس طرح صاف کر دی گئی تھی کہ وہاں صرف چھوٹی چھوٹی گھاس کے سوا اور کچھ نہ تھا. عمران کے ساتھی بھی انتہائی احتیاط سے اس کے پیچھے آ رہے تھے. یہاں فوجی موجود نہ تھے, شاید یہاں فوجیوں کو رکھنے کی ضرورت ہی نہ سمجھی گئی تھی اور واقعی موجود حالات میں اس کی ضرورت بھی نہ تھی. عمران جانتا تھا کہ ایئر چیک پوسٹ پر موجود تمام افراد کی نظریں وادی پر جمی ہوئی ہوں گی, اور وادی کی جو پوزیشن تھی آدمی تو آدمی وہاں اگر خرگوش بھی دوڑتا تو دور سے صاف نظر آ سکتا تھا. اور تھوڑی دیر بعد وہ اس جگہ تک پہنچ گئے جہاں سے آگے خالی ڈھلوان جگہ تھی. عمران صاحب, اس بار کافرستان نے واقعی ایسے انتظامات کیے ہیں کہ اس مشن کو قطعی ناممکن بنا دیا ہے, صفدر نے سرگوشی کرتے ہوئے کہا. اور عمران نے اخبار میں سر ہلا دیا. اب اصل مسئلہ ان سرچ لائٹوں کو بجھانے کا ہے. یہ سب بیٹری سے جلنے والی لائٹیں ہیں, اس لیے ہر یونٹ کے ساتھ علیحدہ علیحدہ بیٹری ہوگی. اگر یہ بجلی سے چل رہی ہوتی تو پھر تو ایک تار کاٹ کر ہم سب کو بجھا سکتے تھے, عمران نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا. فائر کھول دیں, تنویر نے کہا. نہیں, اس طرح سب اس طرح متوجہ ہو جائیں گے اور ہم بے بس چوہوں کی طرح مارے جائیں گے, عمران نے کہا. پھر آپ نے کیا سوچا ہے؟ ویسے اگر ایک بھی لائٹ بجھائی گئی تب بھی وہ سب چوک پڑیں گے, صفدر نے کہا. لیکن عمران نے اس بات کا کوئی جواب نہ دیا. عمران کا ذہن واقعی کلابازیاں کھا رہا تھا, کیونکہ عمران کو یہ خیال ہی نہ تھا کہ یہاں وادی میں اس طرح کی سرچ لائٹیں بھی نصب ہو سکتی ہیں. اگر راجا کو کاشن دے دیں اور وہ باقی تین چیک پوسٹوں کو اڑا دیں تو پھر یہاں کون فائر کرے گا؟ چل نموبار، تنویر نے کہا، یہاں بے شمار فوجی موجود ہیں، وہ سب چاروں طرف سے اتر آئیں گے اور اس کے بعد ہمارا کوئی ٹھکانہ نہ ہوگا، عمران نے جواب دیا۔ عمران صاحب، ایک تجویز میرے ذہن میں آئی ہے، اسی لیے کیپٹن شکیل نے کہا۔ کون سی؟ عمران نے چونک کر پوچھا۔ یہاں سے تین اطراف کی لائٹیں تو ہماری رینج میں ہیں، صرف ہماری والی طرف کی نیچے موجود لائٹیں یہاں سے ہماری رینج میں نہیں ہیں اور وادی تک روشنی نہیں ہے۔ اگر ہم اس دھروان سے کسی مینڈک کی طرح چمٹ کر آہستہ آہستہ نیچے اتر جائیں اور چٹانوں کے ساتھ لگ کر کھڑے ہو جائیں، اس کے بعد بیک وقت ان سب لائٹوں کو سائلنس کر دیں گے۔ اس کے ساتھ ہی چیک پوسٹ پر فائر کا کاشن دے دیں اور جنگل میں موجود مشین گنوں کو آن کر دیں تو مجھے یقین ہے کہ کسی کی پوری توجہ اس طرح نہ ہوگی اور ہم دوڑ کر آسانی سے اس وادی کو کر اس کے اسپیشل اسٹور تک پہنچ جائیں گے، کیپٹن شکیل نے کہا۔ صرف پہنچ جانے سے کیا ہوگا کیپٹن شکیل؟ اسٹور کاغذ کا نہیں بنا ہوا ہوگا، اگر یہاں ایسے انتظامات کیے گئے ہیں تو لا محالہ اسٹور کی حفاظت کے لیے اس سے بھی زیادہ سخت انتظامات کیے گئے ہوں گے، اس لیے ہمیں کافی وقت چاہیے اور لائٹیں اب آف ہونے میں ہی وقت ختم ہو جائے گا۔ فوری طور پر تو آن کی توجہ ادھر ہوگی، لیکن کب تک؟ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ جب تک ہم اسٹور کا دروازہ کھول نہ لیں اس وقت تک یہ سب کچھ آف نہ ہو، عمران نے کہا۔ یہ تو ناممکن ہے عمران صاحب، یہ انتظامات واقعی ناقابل تفخیر ہیں، چوہان نے کہا۔ کوئی چیز ناممکن نہیں ہوتی چوہان، ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، انتظامات جس قدر سخت ہوں اس قدر ہی ان کے اندر خلا بھی موجود ہوتے ہیں، اور میں کوئی ایسا خلا تلاش کر رہا ہوں، عمران نے کہا۔ عمران صاحب، کیوں نہ ہم گھوم کر سامنے والے حصے پر چلے جائیں اور ہم وہاں سے نیچے اتریں، اس طرح وادی کو کر اس نہ پائیں گے، صفدر نے کہا۔ نہیں، اس میں کافی وقت لگ جائے گا، بہت لمبا چکر کاٹنا پڑے گا اور کسی بھی جگہ پر ہم پھنس بھی سکتے ہیں، جو کچھ کرنا ہے یہیں سے کرنا ہے، عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا اور سب ہونٹ بھیج کر خاموش ہو گئے۔ پھر تقریباً تین چار منٹ تک مکمل خاموشی طاری رہی۔ اوکے، اب واقعی ڈائریکٹر ایکشن کے سوا اور کوئی چارہ نہیں ہے، ہم لوگ تیزی سے نیچے اتریں گے اور پھر وادی میں جھکے جھکے انداز میں دوڑتے ہوئے سامنے والی پہاڑی کے دامن میں پہنچ جائیں گے۔ مجھے یقین ہے کہ یہ لوگ فوری طور پر فائر نہ کھولیں گے، وہ پہلے چیک کریں گے، سوچیں گے اور پھر کوئی فیصلہ کریں گے، اور جب تک وہ کوئی فیصلہ کریں گے ہم سامنے والی پہاڑی میں واقع اس اسٹور کے سامنے پہنچ جائیں گے، وہاں پہنچتے ہی ایکشن شروع ہو جائے گا اور اس ایکشن کے تحت صفدر، راجا اور دھیرج سنگھ کو ایکشن کا کاشن دے گا۔ کیپٹن شکیل جنگ میں نصب کی گئی مشین گنوں کو ڈی چارجر کر کے فائر کھول دے گا، جبکہ تنویر اور چوہان وادی میں موجود تمام سرچ لائٹوں کو فائر کر کے بجھا دیں گے اور میں اسٹور کے دروازے کو کھولنے کے لیے کام شروع کر دوں گا۔ یہ سب کام اکٹھے شروع ہوں گے، اس کے ساتھ ہی آپ سب نے سائڈوں پر موجود چٹانوں پر بم مار کر چٹانوں کو لرزہ دینا ہے تاکہ وہاں ایسے رخنے وہ موجود آئیں جن کی آپ سب لوگ اوٹ لے کر اوپر سے ہونے والے فائرنگ سے وقتی طور پر بچ جائیں، عمران نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں ہدایت دیتے ہوئے کہا۔ واپسی کے بارے میں آپ نے کیا پلاننگ کی ہے عمران صاحب؟ صفدر نے کہا۔ ہماری واپسی اسی راستے سے ہوگی جس راستے سے ہم ٹائیگر اور اس کے ساتھیوں کو لے گئے تھے، اس کے لیے میں نے چوہان کو تفصیلی ہدایت دے دی ہے، جیسے ہی میں اسٹور کی تباہی کا اعلان کروں گا چوہان اس راستے پر ڈبلیو ایکس بم فائر کر دے گا اور ہم فوری طور پر اس راستے میں داخل ہو جائیں گے، عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، صفدر اور دوسرے ساتھیوں نے جواب دیا اور عمران نے اسباب میں سر ہلاتے ہوئے اپنی کلائی سے گھڑی اتار کر صفدر کو دے دی۔ یہ گھڑی تم سنبھال لو، تم نے اس سے راجا اور دھیرج کو کاشن دینا ہے، عمران نے گھڑی صفدر کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا اور صفدر نے سر ہلاتے ہوئے گھڑی عمران سے لے کر اپنی کلائی پر باندھ لی۔ عمران نے جیپ ایک ریموٹ کنٹرول نما آلہ نکالا اور اسے کیپٹن شکیل کو دے دیا۔ تم اسے سنبھالو کیپٹن شکیل، تم نے اس سے جنگل میں فائرنگ آن کرنی ہے تاکہ سب لوگوں کی توجہ اس طرف ہو جائے، عمران نے آلہ کیپٹن شکیل کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا اور کیپٹن شکیل نے اسبات میں سر ہلاتے ہوئے آلہ پکڑ لیا۔ آپ سب لوگ پوری طرح ہوشیار رہیں، اگر فائرنگ سے کوئی زخمی ہو جائے تو اسے بھی سنبھالنا ہوگا، عمران نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے اپنی پشت پر بندھا ہوا سیاہ رنگ کا تھیلا اتارا، اسی زپ کھول کر اس نے اس میں ایک نیلے رنگ کی پسٹل کے مختلف پارٹس باہر نکالے اور پھر انہیں جوڑنا شروع کر دیا۔ اس کے بعد اس نے تھیلے کے اندر موجود ایک بند لفافہ نکال کر اس کو پھاڑا اور اس کے اندر موجود ایک چھوٹا سا سیاہ رنگ کا کیپسول نکال کر اس نے اسے نیلے رنگ کے پسٹل کے ایک خانے میں ڈال کر اسے بند کر دیا. اس کے بعد اس نے تھیلے میں ایک چھوٹا سا اسپرے پمپ نکالا. اس کے اندر سرخ رنگ کا سیار بھرا ہوا تھا. جبکہ اس کے باقی ساتھیوں نے اپنی اپنی پشت پر موجود تھیلے اتار کر ان میں سے مخصوص نوعیت کے بم نکال کر اپنی جیبوں میں ڈال لیے تھے. یہ کیسے یہاں پر اختتام پذیر ہوئی؟ ناول عنوان عمران سیریز بلائنڈ اٹیک، جسے مظہر کلیم ایم اے نے تحریر کیا، جسے محمد اظہر پیش کر رہے تھے. بقیہ کتاب کیسٹ نمبر 13 میں سماعت فرمائیے.